حضرات علماء کرام، معزز حاضرین، بزرگوں، سپاہ صحابہ کے غیور نوجوان جیال ساتھیوں، آج 22 رمضان المبارک بعد نماز جمعہ اسلام آباد کی اس مرکزی جامعہ مسجد میں ماں بیٹا کے عنوان سے منعقد ہونے والی کانفرنس کا یہ دوسرا اجلاس ہے. آج کے اس اجلاس میں تذکرہ کرنا مقصود ہے اس ماں کا جس کے ماں ہونے میں کسی مسلمان کو تو کوئی شک نہیں ہے. ہاں اگر کوئی شک کرتا ہے تو قرآن کی نص سے وہ مسلمان نہیں ہے. آج کی اس کانفرنس میں تذکرہ ہے اس عظیم بیٹے کا کہ جس نے جنگ جمل کے میدان کارزار میں جب دونوں طرف سے تیغیں اور نیامیں چل رہی تھیں اپنے لاڈلے بیٹے حضرت حسن سے کہا، بیٹے حسن جاؤ، میدان کارزار گرم ہے ایک مسئلہ کے اختلاف پر، یہ اختلاف اپنی جگہ ہے لیکن اس اونٹنی پہ سوار جو خاتون آ رہی ہے وہ خاتون کوئی عام نہیں ہے. حسن جاؤ، وہ میری اماں کی سواری ہے، اگرچہ جنگ جاری ہے، میدان کارزار میں گاجر مولی کی طرح لوگ کٹ کے شہادت کا جام نوش کر رہے ہیں، لیکن اس سواری کو بحفاظت ایک طرف لے جاؤ تاکہ لوگوں کو پتا چل جائے کہ میدان جنگ میں بھی علی ماں کا انکار نہیں کرتا. میرے بھائیوں، اس بیٹے کا ذکر ہے جس نے اختلافات کے باوجود، جس نے اختلافات کے باوجود، تلواروں کے ننگا رکش کرنے کے باوجود، ہزاروں مسلمانوں کے جام شہادت نوش کرنے کے باوجود، دونوں طرف سے ایک مسئلہ کے اختلاف پر قتل و غارت کے بازار کو گرم دیکھنے کے باوجود کہا کہ میں اب بھی ماں مانتا ہوں، میں اب بھی ماں مانتا ہوں. اختلاف اپنی جگہ، ماں کی عزت اور حرمت اپنی جگہ. میرے بھائیوں، یہ بیٹا ماں کو ماں کیسے نہ مانتا، یہ بیٹے ماں کے ادب و احترام کو ملحوظ خاطر کیوں نہ رکھتے کہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا کہ اگرچہ مجھے باپ کے طور پر تو ابو طالب ملا ہے لیکن میں نے پرورش تو محمد کے گھر میں پائی ہے. جب میں نے ہوش سنبھالا تو ابو طالب کی بے بسی اور بے کسی کو دیکھ کر یہیں پہ ایک بات کہتا چلا جاؤں، لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب نے محمد کے سر پہ سائے کا ہاتھ دراز کیا صلی اللہ علیہ وسلم، لوگ کہتے ہیں کہ ابو طالب حضور کا آسرا بنے، ابو طالب نے حضور کا ساتھ دیا، یہ بات بھی کچھ قدر صحیح ہوگی، لیکن تم سیرت کی کتابیں پڑھ کے تو دیکھو، آمنہ کے لال فرماتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہیں جہاں میں 6 سال کی عمر میں بکریاں چرا کرتا تھا، جو مزدوری ملتی تھی اپنے مفلس چاچا ابو طالب کو دیتا تھا۔ میرے پیغمبر نے تو بچپن میں بھی اپنے چاچا کی کفالداری کی ہے، میرے پیغمبر نے بچپن میں بھی اپنے چاچا کی عیالداری میں ساتھ دیا ہے۔ حضرت ابو طالب کثیر العیال تھے، بچے زیادہ تھے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا حضرت عباس سے کہا کہ ابو طالب کثیر العیال ہیں، مفلس ہیں، مالی حالت کمزور ہے، ان کے تعاون کا کچھ ہاتھ بڑھانا چاہیے۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، بھتیجے آپ کے ذہن میں اس کا کیا طریقہ ہے؟ فرمائے، ایک تو ہم ان کی ماہانہ مالی معاونت کرتے رہیں، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک بچے علی کی میں پرورش ذمہ لیتا ہوں، ایک عقیل کی پرورش آپ اپنے ذمہ لے لیجیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ پیغمبر اسلام کی پرورش میں آئے، ابھی آفتاب نبوت فاران کی چوٹی سے طلوع نہیں ہوا تھا، اور حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا پیغمبر اسلام کے گھر تشریف لا چکی تھی اور انہیں 11 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ تب حضرت علی آئے، حضور نے فرمایا، خدیجہ ہمارا بچہ تو کوئی نہیں ہے، میں کسی کا باپ تو نہیں ہوں، لیکن اس علی کو اپنا بیٹا سمجھ کے پرورش کرنا، علی کو میں بیٹے کی طرح پالنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں، یہ وہ بچہ ہے، علی نام ہے اس جوان کا، علی نام ہے اس شخصیت کا جس کا بچپن پیغمبر کے گھر میں گزرا ہے، جس کے اخلاق اور کردار کو اللہ کے رسول نے آپ سنوارا ہے، جس کی عادات و اطوار پیغمبر کی نگرانی میں پروان چڑھی ہیں۔ علی نام ہے اس جوان کا جس نے بچپن سے رہ کر شباب کی منزل تک پہنچتے ہوئے اگر صبح شام کسی کا چہرہ دیکھا ہے تو وہ چہرہ رسول اللہ کا چہرہ تھا۔ میرے بھائیو، علی وہ گوہر تابدار ہے، علی وہ کائنات میں یکتا و تنہا ہیرا ہے کہ جس نے پرورش گھرانہ نبوت میں پائی، جس نے ہوش و خرد، جس نے فہم و فراست پیغمبر سے براہ راست لی، اور علی ہی وہ جوان ہے کہ جب آمنہ کے لال نے اعلان نبوت کیا، عورتوں میں سب سے پہلے خدیجہ نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیعت کی، اور بڑے مردوں سے بالغ انسانوں میں سب سے پہلے حضرت صدیق اکبر نے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا، تو بچوں میں سب سے پہلے علی المرتضی نے آپ کی نبوت کا اعلان کیا۔ میرے بھائیوں، علی نام ہے اس عظیم انسان کا جو مکہ کی گھاٹیوں میں چھپ چھپ کے محمد کے ساتھ نمازیں پڑھا کرتا تھا۔ علی نام ہے اس بچے کا، علی نام ہے اس عظیم انسان کا کہ پیغمبر اسلام نے خود شفقت فرما کر آپ کو پڑھنا لکھنا سکھایا، پیغمبر اسلام نے آپ کے اخلاق و اتوار کو اپنی نگرانی میں پروان چڑھایا. علی نام ہے اس جوان کا کہ جب پیغمبری ہجرت کے لیے تیار ہوئی تو کہا میں صدیق کے ساتھ ہوں, تو میرے بستر پہ لیٹ جا. پیغمبری کے بستر پہ لیٹنا موت کے منہ میں چھلانگ لگانے کے مترادف تھا, لیکن پیغمبر اسلام نے نہ صرف اپنا بستر حوالے کیا بلکہ مکہ کے لوگوں کی جو امانتیں پیغمبر کے پاس تھی وہ بھی علی کو دے دی, وہ بھی علی کو دے دی. یہاں پہ ایک شخص کہتا ہے جو نام نہاد حب علی کا دعوے دار ہے, وہ کہتا ہے آؤ دیکھو خلافت کا مسئلہ حل ہو گیا, خلافت کے مسئلے کی بحث ختم کیجئے. پیغمبر ہجرت کرتے وقت لوگوں کی امانتوں کے امین علی کو بنا گئے تھے, تو پھر ضابطہ یہ ہے کہ پیغمبر کے وصال کے بعد بھی لوگوں کی امانتیں علی کے پاس آنی چاہیے. میں نے کہا آپ کی بات تو صحیح ہے, لیکن پیغمبر کے پاس صرف لوگوں کی امانتیں نہیں تھیں, پیغمبر کے پاس کچھ رب کی امانتیں بھی تھیں, وہ شریعت تھی, وہ دین تھا, وہ اسلام تھا. تم اس شخص کو تو دیکھتے ہو جو لوگوں کی امانتیں لیے بیٹھا ہے, اور اس کو کیوں نہیں دیکھتے جو رب کی امانت کو کندھوں پہ اٹھا کے لے گیا. جو رب کی امانت کو پشت پہ اٹھا کے لے گیا. میرے بھائیوں آئیے, یہ وہ شخصیت ہیں جس کو دنیا علی المرتضیٰ کے نام سے جانتی ہے, کہ آج اس شخصیت کے بارے میں دو نظریے ہیں, بلکہ تین نظریے ہیں. کتنے نظریے ہیں؟ ایک تو سراسر غلط, معاذ اللہ وہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان ہی کا انکار کرتے ہیں, اور جو شخص حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ایمان کردار میں ایک بال کے برابر بھی شک کرتا ہے, لا شک اس کے بارے میں ہمارا فیصلہ ہے کہ وہ شخص کائنات کا بدترین کافر ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ بات سن لیجئے, اس گروہ کے بعد, وہ گروہ خارجی ہے, وہ گروہ اس کے بعد دو گروہ ہیں. ایک گروہ اہل سنت والجماعت کا ہے, ایک گروہ اپنے آپ کو شیعان علی کے نام سے مشہور کرتا ہے اور محبان علی کا دعوے دار ہے. میرے بھائیوں یہاں پہ آ کے معاملہ عجیب ہوتا ہے کہ دونوں گروہ ہیں, ذات ایک ہے, معتقد دو ہیں, امام ایک ہے, مقتدی دو ہیں. ایک امام, مقتدی دو, شخصیت ایک, معتقد دو, ایک محبوب, چاہنے والے دو. لیکن یہاں معاملہ یہ بھی عجیب ہے, ان دونوں میں سے ہر ایک جس انداز میں علی کا تعارف کراتا ہے وہ دوسرے سے مختلف ہے, وہ دوسرے سے. آپ کی توجہات ہیں, میں چاہتا ہوں کہ آپ حضرات کو آج یہ بتاؤں کہ حضرت علی کی حبداری کا نام لے کر, حضرت علی سے محبت کا نعرہ بلند کر کے وہ گروہ حضرت علی کی عظمت, حضرت علی کی رفت, آپ کی سیرت کو جس گھنونے انداز میں پیش کرتا ہے اور آپ کے کردار و افکار و نظریات کو جس گھنونے انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کرتا ہے، اگر وہ گھنونا انداز لوگوں کے سامنے آ جائے اور پھر ہم اس انداز کو، اس کردار کو قرآن و سنت کی کساٹی پہ پرکھے، تو ایسا کردار رکھنے والا ایک لمحہ کے لیے بھی نہ پیغمبر کا برادر ہو سکتا ہے نہ حسنین کا ابو ہو سکتا ہے۔ میرے بھائیو، ایک نظریہ وہ ہے جو میرا اور آپ کا اور اہل سنت والجماعت کا ہے، وہ نظریہ کیا ہے؟ کہ علی وہ جوان ہے جس نے پیغمبر کے گھر میں پرورش پائی ہے، علی وہ جوان ہے جس کی تربیت پیغمبر نے اپنی نگرانی میں کی ہے، علی وہ جوان ہے جو بدر کے میدان میں اترا تو دشمنوں کی صفے الٹ دی، علی وہ جوان ہے کہ جس نے احد کے میدان میں ایسے کارنامے دکھائے کہ دنیا ورت حیرت میں ڈوب گئی، علی وہ جوان ہے کہ جس نے جنگ خندق میں بڑے بڑے نامور سپہ سراروں کو زمین کے ساتھ ملا دیا، علی وہ جوان ہے کہ جس نے خیبر کی طرف رخ کیا تو خیبر کے در اکھاڑ کے رکھ دیے۔ یہ علی ہے جو اسلام کا ہیرو ہے، جو تاریخ اسلام میں ہیرو، بہادر، شجاع کے نام سے آپ کو چمکتا دھمکتا ستارہ نظر آئے گا۔ اور میرے بھائیوں، ایک طرف سے اسی علی کی شخصیت کو دوسرا گروہ بیان کرتا ہے، دوسرا محب اور دوسرا محب حب علی کا نعرہ لگانے والا بیان کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ علی نے واقعی پیغمبر کے گھرانے میں پرورش پائی، علی نے واقعی پیغمبر کی زندگی میں شجاعت کے جوہر دکھائے، واقعی علی پیغمبر کی زندگی میں بڑا بہادر تھا، لیکن جب پیغمبر کی آنکھیں بند ہوئی، جب اللہ کے رسول وصال کر گئے، جب پیغمبر دنیا سے تشریف لے گئے، علی بہادر کی بجائے بزدل ہو گیا، علی شجاع کی بجائے بزدل ہو گئے، علی کی غیرت جواب دے گئی، علی کی حمیت کا جنازہ اٹھ گیا کہ پیغمبر چلے گئے، علی کی غیرت چلی گئی۔ میرے بھائیوں، وہ گروہ، وہ طبقہ یہ کہتا ہے کہ جب تک تو پیغمبر تھے علی نے خیبر کے در بھی اکھاڑ دیے، جب تک پیغمبر تھے علی نے بڑے بڑے سورماؤں کو خاک میں ملا دیا، جب تک پیغمبر تھے علی دین کے لیے جنگ لڑتے رہے، جب تک پیغمبر تھے علی احد و بدر، حنین، خندق، تبوک میں اپنے شجاعت کے جوہر دکھاتے رہے، اور جب پیغمبر چلے گئے دنیا پہ اتداد پھیل گیا، جب پیغمبر چلے گئے علی نے ایک قرآن ترتیب دیا، وہ قرآن لے کر علی ابوبکر عمر کے پاس آئے کہ یہ وہ قرآن ہے جو میں نے اللہ کے رسول پہ نازل ہونے کے عین مطابق لکھا ہے، تم یہ قرآن پوری دنیا میں نشر کروا دو۔ علی کے سامنے عمر نے قرآن کو پا مارا، قرآن کی توہین ہو گئی، علی قرآن کی توہین دیکھ کر خاموش ہو گئے اور اپنا قرآن بند کر کے چلے گئے اور کہا کہ میں کچھ نہیں کہتا، لیکن اتنا ضرور کہتا ہوں اب قیامت تک لوگ اصلی قرآن نہیں دیکھ سکیں گے، اب قیامت تک لوگ اصلی قرآن، قیامت تک لوگ اصلی قرآن نہیں دیکھ سکیں گے۔ میرا سوال ہے کہ ایک شخص کے پاس اصلی قرآن ہے، ایک شخص کے پاس پیغمبر اسلام پہ نازل ہونے والی کتاب ہے، وہ بہادر ہے اور اس کے سامنے آج تک کوئی دشمن اسلام نہ اڑ سکا، اس کے سامنے کوئی بہادر دم نہ مار سکا، اس علی کے سامنے کوئی دشمن تاب نہ رہ سکا، لیکن آج وہی علی پیغمبر کے وصال کے بعد پیغمبر پہ نازل ہونے والا قرآن صدیق کے پاس لایا ہے تو ابوبکر نے اور حضرت عمر نے پاؤں کو ٹھوپاؤں کی ٹھوکر سے قرآن کی توہین بھی کر دی، علی خاموش رہے، پیغمبر کے قرآن کو جلا دیا، علی خاموش رہے، فاطمہ کے گھر کو جلا دیا، علی خاموش رہے، فاطمہ کے اوپر یہ ظلم کیا کہ محسن ساکت ہو گیا، علی خاموش رہے، خلافت چھین لی گئی، علی خاموش رہے، نبی کا دین ارتداد میں بدل گیا، علی خاموش رہے، نہیں نہیں علی خاموش نہیں رہے، اپنا قرآن چھپا گئے اور ارتداد کے پیچھے کلمہ پڑ گئے، اپنا قرآن چھپا لیا، اور جنہیں مرتد سمجھتے تھے، معاذ اللہ جنہیں کافر سمجھتے تھے، معاذ اللہ جنہیں غیر مسلم سمجھتے تھے، معاذ اللہ جن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ چکے تھے کہ وہ قرآن کو ٹھوکر مار چکے ہیں، علی نے کہا اللہ اکبر، پیچھے اس امام کے نماز شروع کر دی۔ میرے بھائیوں، آج کوئی شخص آپ کے سامنے قرآن کو ٹھوکر مار دے، آج کوئی شخص آپ کے سامنے ارتداد کا ارتکاب کرے، آج کوئی شخص آپ کے سامنے پیغمبر کے دین کے مقابلے میں نیا دین لے کر آئے، آپ اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں گے؟ آپ اسے امیر المومنین کہہ دیں گے؟ آپ اس کے قصیدے پڑھیں گے؟ لیکن محب علی ایک طرف سے، یہ کیا ہے، یہ پولیس والے حضرات جو کانفرنس میں لوگ آ رہے ہیں انہیں آنے دیں اور انہیں مت روکیں، اور جو جلوسیوں کا آنا چاہتا ہے اسے روکیں ورنہ ہمیں روکنا آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، ابھی کوئی نہیں آ رہا، آپ کہاں جا رہے ہیں؟ ابھی تو کوئی نہیں آ رہا، آپ کو جہاد کا بڑا شوق ہے، آپ کو جہاد کا بہت شوق ہے، انشاءاللہ ضرورت ہی نہیں پڑے گی، ضرورت ہی نہیں پڑے گی۔ میرے بھائیوں، میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت علی کے بارے میں دو نظریے، ایک نظریہ یہ ہے کہ پیغمبر اسلام کے بعد خلافت کے مستحق علی تھے اور حضرت علی کی خلافت چھین لی گئی، حضرت علی کی خلافت چھین لی گئی، امامت علی کا انکار کر دیا گیا، رب کا قرآن بدل دیا گیا، دین پر ارتداد غالب آ گیا، حکومت پیغمبر کے بعد، خلافت پیغمبر کے بعد غیر مسلموں کے ہاتھ میں بقول ان کے معاذ اللہ چلی گئی۔ تو پھر میرا سوال ہے کہ جب ارتداد غالب آ رہا تھا، جب رب کا قرآن جھٹلایا جا رہا تھا، جب پیغمبر کی بیٹی کے گھر کو جلایا جا رہا تھا، جب پیغمبر کے گھرانے پہ ظلم ہو رہا تھا، تو علی کو تلوار نیام سے نکال کر خیبر کے جاہ دکھانا چاہیے تھے، یا علی کو ہاتھ پہ بیٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہیے تھی؟ کیا کرنا چاہیے تھا؟ جہاد کرنا چاہیے تھا، جنگ کے لیے تیار ہونا چاہیے تھا، علی کو میدان میں آنا چاہیے تھا۔ لیکن شیعت کہتی ہے کہ علی میدان میں نہیں آئے بلکہ علی تقیہ کر گئے، علی کیا کر گئے؟ تقیہ کر گئے۔ علی نے کہا ٹھیک ہے، اگرچہ اسلام کی بجائے کفر آ گئے مگر میں خاموش ہوں، اگرچہ خلافت امامت چھین لی گئی مگر میں خاموش ہوں، اگرچہ قرآن جھٹلا دیا گیا مگر میں خاموش ہوں، اگرچہ فاطمہ کو دھکے دے دیے گئے مگرچہ میں خاموش ہوں، اگرچہ خانواد نبوت کو آگ لگا دی گئی مگر میں خاموش ہوں، صرف خاموش نہیں بلکہ کہا کہ جس نے آگ لگائی ہے، جس نے قرآن کو پوک کی ٹھوک کروائی ہے، میں اس کو اپنی بیٹی بھی دیتا ہوں، پھر بھی خاموش ہوں. نہیں سمجھے؟ آج دنیا میں کوئی ایسا بہادر بھی آپ کو ملے گا جو دشمن کی زیادتی کے باوجود اپنی بیٹی بھی اس کے نکاح میں دے دے؟ کوئی ایسا آپ کو نظر آئے گا؟ میرے بھائیوں، میدان کربلا کے واقعے کو افسانوی انداز میں بیان تو کیا جاتا ہے، کربلا کے میدان کو کہا جاتا ہے کہ حسین کربلا میں نہ آتے تو اسلام مٹ جاتا، حسین کربلا میں آ کے جام شہادت نوش نہ کرتے تو دنیا پہ کفر کا غلبہ ہو جاتا. میرا سوال ہے کہ یزید کے زمانے میں تو قرآن نہیں بدلا، میرا سوال ہے کہ خلافت یزید نے تو نہیں چھیری، میرا سوال ہے فاطمہ کو دھکے یزید نے تو نہیں دیے، میرا سوال ہے فاطمہ کے گھر کو یزید نے تو نہیں جلایا، میرا سوال ہے ارتداد یزید میں تو نہیں آیا. یہی جھگڑا تو ابو بکر کے دور پہ تھا، پھر علی نے ابو بکر سے جنگ کیوں نہ کی؟ پھر علی نے ابو بکر سے جنگ؟ ابو بکر کا قصور، یزید کا قصور ابو بکر سے زیادہ تو نہیں تھا؟ یزید کا قصور حضرت ابو بکر سے زیادہ نہیں تھا. میں یزید کا وکیل صفائی نہیں ہوں، یہ ذہن میں رکھنا. میں تو ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ آج حضرت علی کے بیٹے میدان میں آئے ہیں اور انہوں نے 72 تن شہید کرا دیے، مگر یزید کے ہاتھ پہ بیعت نہ کی. بقول تمہارے خان وعدے نبوت کی سب ذاتیاں دبٹے سروں سے ہٹا کر وہ گریبان چاہ کرتی ہوئی کربل کے میدان میں چلی آئی، اور جو قیامت آج ٹوٹی ہے یہ قیامت کل کیوں نہیں ٹوٹی تھی؟ خان وعدے نبوت پہ جو مصیبت آج آئی ہے، یہ مصیبت کل بھی آنی چاہیے تھی، آنی چاہیے تھی. دو باتوں میں سے ایک ماننا پڑے گا، یا کل علی مزدل تھے یا آج حسین نے علی کا طرز زندگی چھوڑ دیا ہے. میرے بھائیوں، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ کربلا کے میدان ہی کو لے لیجئے، یہ آج کی کانفرنس کا عنوان دو رہے، اور میں چاہتا ہوں کہ دونوں شخصیتوں کو خراج تحسین پیش کروں، بیٹے کو بھی کروں اور ماں کو بھی کروں. میرے بھائیوں، میں بات ختم کرتا ہوں ایک طرف سے. میدان کربلا کا ذکر سنیے، کہا جاتا ہے علی اصغر شہید ہوئے، بے شک شہید ہوئے، علی اکبر شہید ہوئے، بے شک شہید ہوئے، عباس کے بازو قلم ہو گئے، لا شک قلم ہو گئے، تم آن و محمد کی چھوٹی چھوٹی تلواروں کا ذکر کرتے ہو، لیکن مجھے بتلاؤ کربلا کے میدان میں 30 سال کا وہ کون سا جوان تھا جو سب سے پہلے حسین کے سامنے گاجر کی طرح کٹ گیا تھا؟ اس جوان کا نام بتلاؤ. تاریخ کہتی ہے اس جوان کا نام ابو بکر تھا. اس جوان کا نام وہ ابو بکر کون تھا؟ وہ حسین کا بھائی، علی کا بیٹا تھا. وہ حسین کا بھائی، دوسرا جوان جو شہادت کا جام نوش کر گیا، اس کا نام تاریخ کہتی ہے عمر تھا. وہ حسین کا بھائی، علی کا بیٹا تھا. تیسرا جوان جو حسین کے سامنے اپنی جوانی پہ نیزے کھا کر حسین کے سامنے خان وعدے نبوت کی حفاظت کر کے شہادت کا جام نوش کر گیا، کون تھا؟ تاریخ کہتی ہے حسین کا بھائی، علی کا بیٹا عثمان تھا. کون تھا؟ ظالموں اور کچھ نہیں کرتے تو کم از کم کربلا کی داستان بیان کرتے ہوئے ابو بکر و عمر عثمان کا نام تو لے لیا کرو. جواب ملتا ہے اگر ان کا نام لے لیں گے سامنے بیٹھی ہوئی عوام جوتے اتار کے منہ پہ مارے گی کہ ذاکر جس ابو بکر عمر پہ تبرا کرتے رہے ہو اگر یہ کربلا کے میدان میں بھی وفات کر گئے ہیں تو پھر تبرا نہیں کرنے دیں گے. اگر ابو بکر عمر عثمان کربلا میں بھی چلے آئے ہیں تو چھوڑو کربلا کا میدان, پھر کہیں اور چلیں, پھر کہیں اور چلیں. میرے بھائیو, یہ نقشہ اگر درست مان لیا جائے تو کیا دنیا میں کوئی ایسا بے غیرت, کوئی ایسا بزدل, کوئی ایسا دین سے دور انسان آپ کو ملے گا کہ جو مرتدوں کو امام مان لے, جو مرتدوں کے پیچھے ہاتھ باندھ لے, جو اسلام کے دشمنوں کو بیٹی کا نکاح دے دے, جو اسلام کے دشمنوں کے نام پر اپنے بچوں کے نام رکھ دے, تو ماننا پڑے گا. اگر علی بہادر ہے, شاہ ہے, پیغمبر کے برادر ہے, غیرت نبوت کا بہتر ہے, علی کا کردار میرے لیے تیرے لیے رائے عمل ہے. جو علی کو بہادر مانتا ہے وہ ابو بکر عمر کو مانتا ہے. ابو بکر عمر عثمان کا انکار وہی کرے گا جو حضرت علی. صرف ایک نعرہ ہے, حب علی کا دعویٰ ہے, علی کے نام کے لے کر حب علی کا دعویٰ کر کے جس قدر توہین سجت نے علی کی ہے, جس قدر گستاخی راہ سجت نے علی کی ہے, اتنی دنیا کا کوئی دشمن نہیں کر سکا. اور آج میں کہنا چاہتا ہوں, اگر صدیق کے دشمن کو معاف نہیں کرتے ہیں تو علی کے دشمن کو معاف بھی نہیں کریں گے. ہماری تم سے دشمنی اس وجہ سے بھی ہے کہ تم ابو بکر عمر عثمان اور صحابہ کے منکر ہو, اس وجہ سے بھی ہے. لیکن اس سے بڑھ کر تم سے دشمنی اس وجہ سے ہے کہ جس علی کے تم نعرے لگاتے ہو اس علی کا گھنونا کردار جس طرح تم پیش کرتے ہو کائنات میں اتنا بڑا رشتی مانے کوئی نہیں جنا. جتنی توہین تم علی کی کرتے ہو اتنی بڑی توہین آج تک کسی نے نہیں کی. میرے بھائیو, اب میں آتا ہوں ماں کی طرف, اب میں آتا ہوں کیوں نہ آؤں کہ میری تیری پیدائش کا مقصد, میرے تیرے دنیا میں آنے کا مقصد عبادت خداوندی ہے, خدا کی عبادت تاکہ اللہ کی رضا حاصل ہو. رب کی رضا ملے تو جنت عطا ہو, رب کی رضا ملے تو ساری دنیا جنت کی متلاشی ہے, ساری دنیا جنت کے پیچھے ہے, ساری دنیا جنت مانگتی ہے. اور پیغمبر فرماتے ہیں اور جنت کا طلبگارو تم جہاں جنت تلاش کرو جنت ملے گی تو ماں کے قدموں میں ملے گی. جنت ملے گی, جنت ملے گی تو آؤ ماں کی طرف, جنت میں جانا ہے تو آؤ ماں کی طرف. اور خدا کی قسم یہ تو وہ ماں ہے, یہ تو وہ ماں ہے کہ جو جنت کی مالکہ ہے. نہیں سمجھے, میں نے حدیث تلاوت کی, دیکھیے ساری دنیا کہتی ہے پروردگار جنت دے دے, پروردگار جنت دے دے. اور پیغمبر اسلام نے فرمایا جنت کے طلبگارو ماں بہین بیتی و ممبری, وہ میرا گھر دیکھو, وہ عائشہ کا در دیکھو, وہ میرا گھر دیکھو, وہ عائشہ کا در دیکھو, وہ گھر جنت,
وہ گھر زمین کا ٹکڑا مت سمجھو، وہ گھر جنت کا ٹکڑا ہے، وہ گھر وہ ہے جس پہ جنت بھی ناش کرتی ہے. سن جاؤ سن جاؤ، ایسا کون ہے، ایسا جنت کی مالک ہے، ایسا کون ہے جو ایسا کے پاس آئے گا جنت پائے گا. ایسا کا دشمن جہاں جائے چلا جائے مگر جنت میں نہیں جا سکتا. جنت کی مالکہ، جنت کی مالکہ کون ہے؟ سب بولیے جنت کی مالکہ کون ہے؟
بیٹھ جائیں بھائی بیٹھ جائیں، کوئی نہ اٹھے مت اٹھو، جو عائشہ کا بیٹا ہے بیٹھ جائے، عائشہ کا بیٹا بیٹھ جائے، بس کوئی نہ نکلے بیٹھ جاؤ، مت دیکھنے دو رضا کاروبار، بیٹھ جاؤ بھائی. نہیں سن رہے ہو
بھائی؟ اعلان ہو گیا، اس کے بعد کسی کو کھڑا ہونا ایک لمحہ کے لیے بھی جائز نہیں ہے. فوراً بیٹھ جاؤ ایک مرتبہ، کوئی مسئلہ نہیں ہے، باہر ہمارے ساتھی ہیں، آپ خام خواہ پریشان ہو رہے ہیں. تو دیکھیے جنت کی مالکہ کون ہے؟ عائشہ جنت کی مالکہ ہے. اور یہ میں نہیں کہتا، جنت تو پیغمبر نے قرار دیا ہے نا، جنت تو پیغمبر نے قرار دیا ہے، اور اجازت فاروق اعظم نے مانگی ہے. شہادت سے ایک روز پہلے اپنے بیٹے کو بھیجا کہ جاؤ امی عائشہ کے پاس اور جا کر عرض کرو میری طرف سے کہ رب نے شہادت کی آرزو تو پوری کر دی ہے، اللہ نے میری باقی تمام کی تمام خواہشات تو مجھے عطا کر دی ہیں، امی وہ جو جنت کا ٹکڑا تیری ملک ہے ذرا اجازت دے کے سو جاؤں، ذرا اجازت دے. جنت میں جانے کی اجازت کون مانگتا ہے؟ حضرت فاروق اعظم کس سے مانگتے ہیں؟ تو مانو کہ عائشہ تو جنت کی مالکہ ہے، عائشہ تو جنت کی مالکہ ہے. اور میرے بھائیو یہ عائشہ جنت کی مالکہ کیوں نہ ہو، یہ عائشہ جنت کی مالکہ کیوں نہ ہو، آؤ میرے ساتھ بحث کر لو، آؤ میرے ساتھ مناظرہ کر لو، آؤ میرے ساتھ تکرار کر لو. جنت 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 کی بات کرتے ہو، میرا ایک عقیدہ، میرا ایک نظریہ ہے کہ کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو جنت سے بھی اعلیٰ ہیں، کچھ ایسی بھی چیزیں ہیں جو جنت سے بھی، جو جنت سے بھی اعلیٰ ہیں. کسی نے کہا بیت اللہ جنت سے اعلیٰ ہے، کسی نے کہا عرش معلی جنت سے اعلیٰ ہے، کسی نے کہا کہ مسجد اقصی جنت سے اعلیٰ ہے. بحث جب چل نکلی تو ایک منچلا اٹھ کھڑا ہوا، اس نے کہا اس پوری کائنات میں جہاں لوح و قلم بھی ہے، جہاں زمین و آسمان بھی ہے، جہاں فرش و عرش بھی ہے، جہاں بیت اللہ بیت المقدس بھی ہے، اس پوری کائنات میں تم کہتے ہو فلاں جنت سے اعلیٰ ہے. میرا نظریہ ہے جہاں اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں وہ جگہ جنت سے بھی اعلیٰ ہے. وہ جگہ جنت سے بھی، میں اسی پر بس نہیں کرتا کہ عائشہ جنت سے بھی اعلی جگہ کی مالکہ ہیں، لیکن یہ جنت سے اعلی کیوں بنی؟ کہ اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں، اللہ کے رسول آرام کر رہے ہیں. رب کے رسول آرام کریں، جس زمین پہ سوئے وہ جنت سے اعلیٰ ہے، اور جس بسترے پہ سوئے وہ جنت سے اعلیٰ کیوں نہیں ہے؟ نہیں، میں اس سے بھی آگے بڑھتا ہوں. عائشہ جنت کی مالکہ ہے، عائشہ بستر نبوت کی مالکہ ہے. بستر کو فضیلت ملی تو نبی کے صدقے، روزے کو فضیلت ملی تو نبی کے صدقے، کائنات کو وجود ملا تو نبی کے صدقے، پھولوں کو رانائی ملی تو نبی کے صدقے، چاند کو چاندنی ملی تو نبی کے صدقے، ہر چیز نبی کے صدقے۔ اور ایسا کون ہے؟ ایسا وہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ ایشا کے بارے میں مجھے کچھ نہ کہو، ایشا میرے دل کی مالکہ ہے۔ ایشا میرے دل کی، اور دل انسان کے جسم میں سب سے اعلی شے ہے، ساری کائنات میں اعلی اللہ کے نبی اور اس وجود میں سب سے اعلی پیغمبر کا دل، ایسا اس دل کی بھی مالکہ ہے یا نہیں ہے؟ حوالہ دے کے عرض کر سکتا ہوں، کوئی خود صناعی نہیں ہے، کوئی اپنی طرف سے افسانوی انداز نہیں ہے، کوئی شولہ نوائی خطیبہ نہ انداز نہیں ہے۔ آؤ پیغمبر کی بارگاہ میں آؤ، کہا اللہ جو اس قدر میرے بس میں ہے میں اپنی ازواج میں عدل و انصاف قائم کرتا ہوں، ربا میں اپنے دل کو کیسے سمجھاؤں جو ایشا کی طرف کھینچا چلا جاتا ہے۔ روایت ہے یا نہیں ہے؟ غلط کہتا ہوں؟ ایشا پیغمبر کے دل کی مالکہ ہے، ایشا پیغمبر کے دل میں بسنے والی ہے۔ اور کون ایشا؟ ایک مرتبہ ازواج مطہرات نے جمع ہو کر حضرت ام سلمہ کو متکلم بنا کر کہا، اللہ کے رسول جب آپ کی باری عائشہ کے گھر ہوتی ہے، لوگ آپ کو ہدیہ دیتے ہیں، لوگ آپ کو تحفے دیتے ہیں، جب آپ ہمارے گھروں میں آتے ہیں ہدیہ کوئی نہیں لے کر آتا، لوگوں سے کہیے کہ وہ ہمارے میں خیال رکھے۔ فرمایا ام سلمہ تم ایشا کے بارے میں کچھ نہ کہو، تم اپنے ساتھ ایشا کا امتیاز مت کرو، تمہارا اور ایشا کا کیا جوڑ ہے؟ جب تمہارے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل نہیں آتا، جب ایشا کے بستر پہ ہوتا ہوں جبریل آتا ہے، ایشا کے نام رب کا سلام لاتا ہے۔ عائشہ کے نام رب کا، عائشہ کے نام رب کا سلام لاتا ہے۔ تجھے کوئی افسر عید کارڈ بھیج دے تو پھولا نہیں سماتا، تجھے کوئی وزیر عید کارڈ بھیج دے تیرے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، تجھے صدر عید کارڈ بھیج دے تو ناشتا پھرتا ہے۔ اور ایسا تو وہ ہے جس کو عرش سے رب کا سلام جبریل لا کے دیتا ہے۔ میرے بھائیوں آؤ ذرا میں پس منظر میں جانا چاہتا ہوں، آج میں آپ کے سامنے وہ باتیں بھی کرنا چاہتا ہوں جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی، جو آپ کو کتابوں میں نہیں ملیں گی۔ میرا دعویٰ ہے، میں چیلنج سے کہتا ہوں آپ کو کتابوں میں نہیں ملے گی۔ میں نے بہت غور کیا کہ عائشہ الصدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو اتنی فضیلت و منقبت شرافت و عظمت کیسے حاصل ہوئی؟ اچانک ایک روز میں اپنے گھر میں آیا، بیمار تھا، آج سے دو رمضان پہلے، رمضان سے چند روز قبل شیعت نے مجھے نشانہ بنایا، مجھے گولیاں لگیں، سینے سے آر پار ہوئی۔ میں رمضان کے مہینے میں ہسپتال میں رہا اور بہت کمزوری اور نکاہت تھی۔ جب میں اپنے گھر میں آیا تو میری 3 سال کی بچی مجھے دیکھتی ہی پاؤں میں لپٹ گئی اور کہنے لگی، ابا تمہارے کپڑے کو خون کیوں لگا ہے؟ اور معصوم بچی کہنے لگی، ابو تمہیں کس نے مارا ہے؟ ابو تجھے کس نے مارا ہے؟ اس کی اس ادا کو سن کے مجھے یاد آ گیا، میں نے کہا ایشا कभी तू भी तो दो दो तीन तीन साल की बाप की याद की बाप के राहें देखा करती थी, कभी तू भी तो सिद्दीक की इंतजार किया करती थी, बच्ची तो सिद्दीक की बाप की इंतजार करती थी, दरवाजे पे दस्तक हुई, बच्ची दरवाजा खोलती है, क्या देखा कि लोग एक लहूलुहान इंसान को, लोग एक एक बेहोश इंसान को घर में लाकर कहते हैं और इसे रख लो, मक्का वालों ने अबू बकर को मारा है, मक्का वालों ने अबू, उस वक्त ये तीन साल की बच्ची बेहोश बाप को देख के क्या सोचती होगी, अब्बा तुम जब भी घर में आते हो तो मार खा के आते हो, लेकिन इतना बतलाओ जब आते हो तो लहूलुहान क्यों आते हो। हजरत आयशा कब पैदा हुई? जब ऐलान नबुव्वत को चार साल गुजर चुके थे, जब ऐलान नबुव्वत को चार साल गुजर चुके थे, ये बच्ची होश संभाल रही है, होश संभालते ही इस बच्ची ने एक भी आराम का दिन नहीं देखा, एक भी चैन का दिन नहीं देखा, कभी बाप को मार पड़ते देखी, कभी भाइयों को परेशान होते देखा, कभी लोगों को आवाजें कसते देखा, और एक दिन इस बच्ची ने यह भी देखा कि इसका बाप अपने हाथ से गारा बनाकर, अपने हाथ से पत्थर जमा करके अपने बेटों की मदद से दीवार बना रहा था। तो बच्ची ने कहा, अब्बा ये क्या बना रहे हो? सिद्दीक ने कहा, मैं मस्जिद बना रहा हूँ। बच्ची ने कहा, क्या करोगे? बाप ने कहा, इबादत करूंगा। बच्ची कहने लगी, इबादत खाना खुदा में क्यों नहीं करते? बाप ने कहा, बेटी मक्का की कौम मुझे बैतुल्ला में नमाज नहीं पढ़ने देती। ये बच्ची देख रही है, ये बच्ची, आप जरा उस सतह पे तो उतरे, आपको नहीं महसूस होता तो अपने बच्चों को देख लेना, जब आपका मुरझाया हुआ चेहरा, आपका उतरा हुआ सरापा, आपका हांफता कांपता जिस्म, जब आपके कपड़ों पे खून के धब्बे हों, आप घर में दाखिल हों, तो बच्चों पे क्या गुजरेगी? ये तो सोच सकते हो, ये किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन वाकयात तो है ना, हकायत तो है ना। मैं बहुत गौर करता रहा कि इस बच्ची को अजमत कैसे मिल गई, इस बच्ची को रिफत कैसे मिल गई, इस बच्ची को इस कदर अल्लाह ने शराफत कैसे दी। तो मेरी नजर पड़ी कि इस बच्ची के पसमंजर को देखो, इस बच्ची के बचपन को देखो, जिसने होश संभाला है, इस्लाम के लिए कुर्बानियां देती है, इस्लाम के लिए कुर्बानियां देती है। एक तेरे बच्चे हैं, एक मेरे बच्चे हैं। अगर मैं उसे कहूं कि बेटे मैं फला रास्ते पे गया था, मुझे कुत्ते ने काट लिया है, मैं फला रास्ते पे गया था, मुझे दुश्मनों ने मारा है, तो बच्चा कहेगा, अब्बू आज के बाद उस रास्ते पे नहीं जाना, आज के बाद उस रास्ते पे नहीं जाना, रास्ता तब्दील कर लेना। ये तेरा मेरा बच्चा कहेगा। लेकिन ऐशा ने एक दिन भी बाप से नहीं कहा कि अब्बू मोहम्मद का दामन छोड़ दो, मारें जो पढ़ती हैं, एक दिन नहीं कहा। बाप के कपड़े लेकर, बाप की पगड़ी लेकर ये बच्ची धो के कहती है, अब्बू हमारा ख्याल न रखना, मोहम्मद का दामन न छोड़ना। ये बच्ची है, इसने वो लम्हात भी देखे हैं कि इसके बाप ने तैयारी कर ली, इसके बाप ने तैयारी कर ली। ये किताबों में नहीं मिलेगा, लेकिन है वाकयात, वाकयात हैं या नहीं है? बाप ने तैयारी कर ली, अब्बा कहां जा रहे हो? बेटे मैं मक्का छोड़ रहा हूं। अच्छा, आप जा रहे हैं तो ज्यादा राह कोई तोशा है? फरमाया, बेटियों तैयार कर दो, तेरा मेरा बच्चा हो, تو کہہ کہ میں سفر پہ جا رہا ہوں، وہ پاؤں میں لپٹ جاتا ہے، وہ دامن پڑھ کے کہتا ہے کہ مجھے ساتھ لے کر جاؤ، مجھے چھوڑ کر کیوں جاتے ہو، دشمنوں کے ملک میں کیوں جاتے ہو، اپنی جان کو داؤ پہ کیوں لگاتے ہو؟ ہائے اس بچی کا عزم دیکھو جو باپ کے لیے توشہ تیار کرتی ہے، جو باپ کے لیے زیادہ راہ تیار کرتی ہے۔ جب تھیلا بھر گیا، باندھنے کے لیے کوئی چیز نہ ملی، تو بڑی بہن نے اپنے جسم پہ، اپنی کمر پہ باندھی ہوئی پٹی کو کھولا اور اسے دو ٹکڑے کر کے ایک ٹکڑے سے تیار کر دیا۔ کہا ابو اللہ کے حوالے، دین کے لیے ہجرت کرتے ہو اور ہمیں زندہ اگر تم یتیم کرنا چاہتے ہو، میں یتیمی قبول کر لوں گی، لیکن دیکھنا محمد کا ساتھ نہ چھوڑنا۔ یہ بچی ہے، یہ کون ہے؟ اس سے آگے بڑھو۔ ایک دن نہیں گزرا، بچی کا دل دیکھو، حالات دیکھو، ماحول دیکھو۔ بوڑھے لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ یہ سمجھدار ہیں، بزرگ ہیں، تجربہ کار ہیں۔ خدا کی قسم، ہجرت کا موقع تو وہ تھا جب ابو قحافہ کا دل بھی پانی ہو گیا۔ صدیق اکبر کے بوڑھے باپ سے بھی برداشت نہ ہو سکا۔ کہا اسماء، عائشہ، دونوں بچیاں بھاگتی ہوئی آئیں۔ جی ابا حضور، کیا بات ہے؟ کہنے لگے، تمہارے باپ بھی کیسے ہیں، تم چھوٹی چھوٹی بچیاں ہو، تمہارا بوجھ مجھ پہ لاد کے چلے گئے، اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ ان بچیوں کا کیا بنے گا، اتنا بھی خیال نہیں آیا کہ گھر کے اخراجات کہاں سے چلیں گے، تمہارے باپ کو نامعلوم کیا ہو گیا، وہ تمہارے بارے میں کچھ نہیں سوچتا۔ تو بچی تنک کے بولی کہ بابا جان، تمہیں فکر کس چیز کی ہے؟ کہا بیٹے، فکر نہ کروں تو کیا کروں، تمہارا باپ گھر میں چھوڑ کے کیا گیا ہے، تمہارا باپ گھر میں، بولیے بولیے، گھر میں چھوڑ کر کیا گیا ہے؟ تو معلوم ہے کیا ہوا تھا؟ بڑی بہن نے چھوٹی بہن عائشہ کو اشارہ کیا، دادا جان نبینے تھے، اشارے سے بات سمجھائی۔ یہ بچی دوڑتی گئی، ایک تھیلے میں کنکریاں ڈال کے لے آئی، کنکریاں لا کر دادا کے سامنے رکھ کر کہا، دادا ذرا ہاتھ تو لاؤ۔ دادا نے ہاتھ دیا، بچی نے کنکریوں کی تھیلی پہ ہاتھ رکھ کے کہا، دادا فکر کرے کی میرا باپ اتنا پیسہ چھوڑ گیا ہے۔ کوئی لاؤ ایسا جذبہ صادق۔ بوڑھے کا دل پانی ہو گیا تھا، تجربہ کار باپ پریشان ہو گیا تھا، لیکن صدیق کی بیٹی نو سال کی اس بچی کی استقامت میں کوئی فرق نہیں آیا۔ میں سوچتا رہا کہ یہ عائشہ کو عظمت ملی کیسے، اس بچی کو رفت کی بلندیاں کیسے نصیب ہوئیں۔ تو میرے دل نے کہا کہ دیکھو، میرے وجدان نے کہا کہ سوچو، میرے فکر نے کہا کہ اس نقطے پہ آؤ کہ پیغمبر کو معراج کب نصیب ہوئی۔ غور ہے؟ توجہ ہے؟ توجہ نہیں آپ کی؟ پیغمبر اسلام کو معراج کی دولت کب نصیب ہوئی؟ جواب آئے گا، جس سال پیغمبر کے چاچا فوت ہو گئے تھے، جس سال حضرت خدیجہ فوت ہو گئی تھی، جس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے، یہ پریشانی کا سال، یہ صدمے کا سال، یہ قربانیوں کا سال، جب نبوت کے 8 سال گزر چکے تھے، آٹھ سال نبوت کے گزر گئے، نبوت معصوم ہے، معصوم پیغمبر آٹھ سال تک پریشانیاں دیکھ رہے تھے، مصائب دیکھ رہے تھے، علام دیکھ رہے تھے، کبھی تپتے انگاروں پہ بلال کو دیکھا، کبھی شہید ہوتے زنیرہ کو دیکھا، کبھی پسلیاں ٹوٹتے فقیہ کو دیکھا، کبھی سولی پہ چڑھتے خبیب کو دیکھا، کبھی انگاروں پہ چلتے خباب کو دیکھا، پیغمبر دیکھ رہے ہیں، قربانیاں دیکھ رہے ہیں۔ ایک وقت آیا کہ پیغمبر کی رفیقہ حیات میں ساتھ چھوڑ گئی۔ آٹھ سال کی مصیبتیں جب معصوم پیغمبر پہ گزری تو پروردگار عالم نے معراج عطا کی، پروردگار عالم نے معراج، اور معراج کے کئی انداز ہیں، معراج کے کئی اطوار ہیں، معراج کی کئی اقسام ہیں۔ معراج موسیٰ کو بھی ہوئی لیکن طور پر، ابراہیم کو بھی ہوئی لیکن آگ میں، نوح علیہ السلام کو بھی ہوئی لیکن کشتی پر۔ ایک معراج پیغمبر کو ہو رہی ہے، وہ طور اور آگ میں نہیں ہے، وہ کشتی میں نہیں ہے، وہ معراج اس صورت میں ہوئی کہ پروردگار نے اٹھایا آسمانوں سے باہر لے جا کر اپنا قرب اتنا نصیب کیا، ثم دنا فتدلا فکان کعبۃ حسین۔ معراج، معراج، معراج بصورت قرب خدا، معراج بصورت قرب الہ، بصورت قرب اتنا قرب کے دو کمانوں کے فاصلے سے بھی کم فاصلہ، کس کے درمیان میں؟ محبوب اور خدا کے درمیان میں، کس کے درمیان میں؟ مسجود اور ساجد کے درمیان میں، کس کے درمیان میں؟ مخلوق اور خالق کے درمیان میں، کس کے درمیان میں؟ مصطفیٰ اور خدا کے درمیان میں۔ آٹھ سال معصوم نے مصیبتیں سہیں، پریشانیاں اٹھائیں، دکھ سہے، خدا نے معراج عطا کی، اپنا قرب عطا کر دیا۔ اپنا خیال ہے، توجہ ہے، توجہ ہے۔ یہی آٹھ سال معصوم عائشہ پہ گزرے۔ عائشہ کو معصوم اس لیے کہتا ہوں کہ بچے کو تو آپ بھی معصوم کہتے ہیں۔ معصوم بچی آٹھ سال تکلیفوں کے، آٹھ سال پریشانیوں کے، آٹھ سال صدمے کے، آٹھ سال قربانیوں کے، جب معصوم پیغمبر نے آٹھ سال قربانی دی، رب نے معراج عطا کر دی۔ جب معصوم ایسا نے قربانی دی، رب نے پیغمبر کا قرب دے کر ایسا کو معراج عطا کر دی۔ معصوم پیغمبر کی معراج قرب خدا ہے، معصوم ایسا کی معراج قرب مصطفیٰ ہے۔ معصوم ایسا کی معراج قرب مصطفیٰ ہے، اور معصوم پیغمبر کی معراج قرب خدا ہے۔ میرے بھائیو، یہ ایسا کون ہے؟ وقت بیت جائے اگر اس ایسا کے صفات و عظمت کی کہانی بیان کی جائے، میں کچھ نہیں کہتا، میں اس ایسا کو کیا خراج تحسین پیش کروں، میں اس سجدہ کو سلام عقیدت کس انداز میں پیش کروں، اور تو اور میں مل کے ایسا کی تعریف کیا کریں گے جس ایسا کو تجربہ رب کا قرآن کہتا ہے، جس ایسا کو تجربہ رب کا قرآن کہتا ہے۔ ایک طرف سے تو اس کی پاکیزگی بیان کر، ایک طرف سے شاعر اسلام طاہر جھنگوی خراج تحسین پیش کرے، رب کہتے بندو تم آج کہتے ہو کل نہیں ہوگے، تم کل کہو گے پرسوں نہیں ہوگے، تمہارا خراج تحسین ختم ہو جائے گا۔ جو سلام میں نے کیا ہے، ایسا کلفت کو جو چاہ چاند میں نے لگائے ہے، قیامت قیام ہو جائے گی، ایسا کے تذکرے ہوتے رہیں گے۔ قیامت آ جائے گی، لیکن ایشا کو خراج تحسین پیش ہوتا رہے گا. جو قرآن پڑھے گا وہ ایشا کو خراج تحسین پیش کرے گا. کیا بات ہے, پروردگار عالم نے امی ایشا کے دشمن سے ایشا کا تعلق بھی چھین لیا اور ایشا کی تعریف والا قرآن بھی چھین لیا, ماں کو بھی چھین لیا اور ماں کی تعریف کی قصیدہ خانی جس کتاب میں کی تھی وہ کتاب بھی چھین لی. جاؤ ایشا سے دور ہوگے تو کس سے دور ہوگے؟ قرآن کی بات بعد میں کرتے ہیں. ایشا کس کی بیوی ہے؟ ایشا پیغمبر کی بیوی ہے, ایشا پیغمبر کا بستر ہے, ایشا پیغمبر کی رفیقہ حیات ہے. تم نہ جاؤ ایشا کے پاس, پیغمبر تو ایشا کے پاس ہے. پیغمبر سے ملنا ہے تو ایشا کے در پہ آنا پڑے گا, آج بھی آنا پڑے گا, آج بھی. نہیں سمجھے؟ جاؤ پیغمبر کے روزے پر, لیکن یہ نیت کر کے جانا کہ روزہ پیغمبر پہ تو جاؤں گا, ایشا کے گھر پہ نہیں جاؤں گا تو روزہ پیغمبر پہ نہ پہنچ سکے گا. ایشا کے گھر سلامی دے, ایشا کی چوکھٹ پہ سر رکھ, ایشا کی چوکھٹ پہ سر کو جھکا, مصطفیٰ پا جائے گا. ایشا کی چوکھٹ پہ سلامی نہیں دیتا پیغمبر نہیں ملتا, پیغمبر نہیں ملتا. اور جب پیغمبر نہیں ملتا تو پھر خدا بھی نہیں ملتا. پیغمبر نہیں ملتا, کیا بات کہہ دی بھائی طاہر نے. ایشا کا دشمن مصطفیٰ کا دشمن, مصطفیٰ کا دشمن خدا کا دشمن, خدا کے دشمنو مصطفیٰ کے دشمنو تمہیں معاف کر دیا جائے. ای خیالستو محالستو جنون, رب رسول کے دشمن کو نہ علی نے معاف کیا تھا, نہ نبی نے معاف کیا تھا, نہ آج ہم معاف کر سکتے ہیں. میرے بھائیوں, وقت کی قلت کے باعث اور روزہ کی وجہ سے میں وہ باتیں نہیں کر سکتا, جب میں وہ حوالہ جات, جب میں اس دنیا میں جاتا ہوں تو پھر میں اپنے آپ میں نہیں رہتا. میں کہتا ہوں کہیں روزے کی وجہ سے کوئی اور پریشانی نہ ہو جائے, ورنہ خدا کی قسم لوگ کہتے ہیں کہ ہم نے نظم و ضبط کے ذریعے الیکشن جیتا, لوگ کہتے ہیں ہم نے الیکشن تنظیم کی وجہ سے جیتا, لوگ کہتے ہیں ہم نے الیکشن انفرادی قوت کے بل بوتے پہ جیتا. نہیں نہیں, میں نے الیکشن سے پہلے ایک مرتبہ کہا تھا اللہ اس دھرتی پہ ایسا مظلوم ہے, پروردگار مجھے موقع دے میں اسمبلی میں بات جاؤں تاکہ ایسا کی عزت کا پھریرا لہراؤں. Yeah.